أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہماری گفتگو کا محور اور مرکز اسلام کی وہ خصوصیت جو دیگر ادیان میں موجود نہیں ہے اور اسلامی قوانین کے حوالے سے جامد اور جاہل انسان کا رویہ. جس طرح کہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈز میں بھی کہا کہ جامد انسان وہ ہوتا ہے جو ہر فلسفی مسئلے کو دین کا رنگ دیتا ہے، مذہب کا رنگ دیتا ہے، اور ہمیشہ مادی زندگی کے جو ظواہر ہیں، جو ظاہری چیزیں ہیں، جو ظاہری شکل و صورت ہے، اسے وہ دینداری اور دین کا نام دیتا ہے. یہ جامد انسان کی خصوصیت ہے. وہ انسان جو اپنی سوچ میں ہٹ دھرم ہے، اپنی سوچ میں ٹھہرا ہوا انسان ہے، اپنی سوچ میں ایک ساکن اور جامد انسان ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم جاہل کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی کچھ مسائل کا شکار ہے، اور ان میں سے اہم ترین مسائل یہ ہیں کہ وہ ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ دین ظاہری زندگی کے لیے خاص قسم کے شکل اور صورت کا قائل ہے، لہٰذا وہ دین سے فرار کرتا ہے. اسی خاص شکل و صورت کے ساتھ بند اور منجمد رہنے کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا. یہ جاہل کا نظریہ ہے. یعنی جب بھی سائنس تبدیلی کی بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس دین کو منسوخ کر رہا ہے، دین کو ممنوع قرار دے رہا ہے، دین کو ناممکن چیز کے طور پر انسان کی زندگی میں ایک ناممکن اصول اور معیار کے طور پر تعارف کروا رہا ہے. اگر ہم جامد اور جاہل انسان کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو اسلامی معاشرے میں، مغربی معاشرے میں، ہمیشہ سے سائنس اور دین کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اور بعض لوگوں نے تو حتیٰ کہ اس بات پر یقین بھی کر لیا ہے اور فرض کر لیا ہے کہ دین اور سائنس ایک دوسرے کے مقابلے میں موجود ہیں. یعنی اگر دین ہوگا تو سائنس نہیں ہوگا، سائنس ہوگا تو دین نہیں ہوگا. آخر اس فرضیے اور اس سوچ کے وجود میں آنے کے اصلی ترین اسباب کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ سوچ مغربی دنیا سے ہماری طرف منتقل ہوئی ہے، اور اس کا اہم سبب یہ ہے کہ مغربی دنیا میں جہاں پر عیسائیت کو سب سے زیادہ پچھلی صدیوں میں فروغ رہا ہے، وہاں پر ان کے مذہبی مقامات جسے ہم چرچ کہتے ہیں، چرچ نے چند علمی اور فلسفی نظریات کو مذہبی عقائد کے طور پر قبول کر لیا، اور پھر کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہ چیزیں جسے چرچ نے مذہبی نظریے کے طور پر قبول کیا تھا، سائنس نے آگے جا کر اسے ٹھکرا دیا اور اس کے برعکس نظریات کو ثابت کیا. یہ بات باعث بنی کہ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور اجاگر ہو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی اور سائنس کی آپس میں نہیں بنتی ہے اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ دقیانوسیت اور جہالت نے سائنس اور دین کے تضاد کو جنم دیا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس نے اور علمی ٹیکنالوجی نے زندگی میں تبدیلی واقع کی اور انسانی زندگی کے گزارنے کے طور طریقے تبدیل کر دیے. لہٰذا جب وہ نظریات جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ظواہر کو بہت اہمیت دیتا ہے، اسلام خاص شکل و صورت کا بہت زیادہ قائل ہے، تو پھر انہیں ایسا محسوس ہوا کہ اگر ہم سائنسی ترقی کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کے طور طریقوں کو تبدیل کریں گے تو پھر ہم دین پر باقی نہیں رہ سکتے. ان تمام نظریات کو ہم ایک طرف رکھتے ہوئے اگر اسلام کی بات کریں، حقیقت میں اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ کیا اسلام دین اور سائنس کو ایک دوسرے کے ساتھ متضاد تصور کرتا ہے، ایک دوسرے کے مقابلے پر لا رہا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین اسلام کے حقیقی بانی ہیں، اگر ہم ان کے طریقہ کار کو دیکھیں تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے جسے ہم ایک تاریخی حقیقت کا نام بھی دے سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پیروکار ہیں وہ بیج کی مانند ہیں، وہ بیج جسے ایک کسان زمین میں بوتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد اس سے کونپلیں پھوٹتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ بیج ایک مضبوط تنے کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر وہ درخت ایک تناور درخت کی شکل میں سامنے آ کر پھل اور پھول دینے لگتا ہے اور پھر کسان کو حیران کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم مغربی فلاسفر ویل ڈورانٹ کے اگر جملوں کو دیکھیں تو بہت ہی حیران کن ہے، اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے اسلام کی حقیقت کو اپنے ان جملوں میں واضح کیا ہے، اور وہ یہ ہے۔ ویل ڈورانٹ کہتا ہے کہ اسلام نے جس طریقے سے اپنے پیروکاروں کو اور اپنے ماننے والوں کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ترقی دی ہے، اس انداز میں ترقی اور طاقت کسی بھی دین نے نہیں دی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر تبدیلی کے آگے، زمانے کے ہر تقاضے کے آگے انسانی زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہونے کے ساتھ ساتھ ہر تبدیلی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے اپنی دوسری ایپیسوڈس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔